الذي أنزلت فيه القرآن.
إيه معبود، تیری عزت کی قسم، سوائے تیرے میرے گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں، اور تیرے سوا کوئی میری کمی پوری کرنے والا نظر نہیں آتا. میں تیرے حضور جھک کر توبہ و استغفار کرتا ہوں، اور درماندہ ہو کر تیرے سامنے آ پڑا ہوں. اگر تو مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دے تو میں کس کا سہارا لوں گا، اور اگر تو نے مجھے اپنے آستانے سے ددکار دیا تو کس کی پناہ لوں گا. بس وائے ہو میری شرم ساری اور رسوائی پر، اور صد افسوس میری اس بد عملی اور آلودگی پر. سوال کرتا ہوں تجھ سے اے گناہان کبیرہ کو بخشنے والے، او ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والے، کہ میرے سخت ترین جرائم کو بخش دے. او رسوا کرنے والے بیدوں کی پردہ پوشی فرما، میدان قیامت میں مجھے اپنی بخشش اور مغفرت سے محروم نہ فرما. جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام مہمان خدا لے کے حاضر خدمت ہوئے ہیں، اور میں آپ کا میزبان بشیر احمد آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے. مہمان خدا، آپ خدا کے مہمان ہیں، چونکہ مہینہ ہے ماہ مبارک جو ہے رمضان کا ہے. رمضان المبارک، مبارک مہینہ، رحمتوں اور مغفرتوں اور بخششوں کا مہینہ ہے. آپ مہمان ہیں، خدا میزبان ہے، اور خود رمضان جو ہے آپ کا میزبان ہے. کتنا حسین اور کتنا اتفاق عظیم ہے کہ آپ مہمان بنے ہیں اور رمضان خود میزبان ہے آپ کا. تو خداوند کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہمانی کا حق ادا کر سکے، اور حقیقی معنوں میں ہم پہ جو فرائض اور ہم پہ جو واجبات عائد کیے گئے ہیں اس مہینے میں، ان کو ہم پورا کر سکے. تو ہر روز کی طرح آپ ہمارا ساتھ دیجئے، اور یہاں پہ اسٹوڈیو میں میرے ساتھی جناب کفایت صاحب موجود ہیں، ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں. کفایت صاحب، السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خوش آمدید آپ کو بھی کہتے ہیں، اور آپ کے بھی شکر گزار ہے کہ ان لمحات میں جو گرمی کے ایام ہیں، اور خاص کر یہ دوپہر کا وقت جو ہے بہت ہی کڑا وقت ہوتا ہے، کڑی دھوپ ہوتی ہے، اس میں شکر گزار ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں.
میں بھی سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ صحت ٹی وی کا، اور اپنے تمام ناظرین کا، کہ جن کی محبتیں ہیں کہ ان تمام صعوبتوں کو برداشت کرنے کے بعد ان سے ملاقات کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. البتہ یہ ہمارے لیے سعادت ہے،
سعادت ہے بالکل،
اور ظاہر ہے تمام روزے دار مومنین ہیں، ان کی جتنی خدمت کر سکیں، یہ خداوند عالم کسی کسی کو یہ عنایت مرحمت فرماتا ہے. آپ اجازت دیجئے میں بھی ناظرین سے ذرا سلام کر لیتا ہوں.
ضرور.
ناظرین اکرام، اپنے میزبان کفایت حسین کا بھی سلام قبول کیجئے، اور ہم آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری ہمراہی فرما رہے ہیں اس پروگرام میں. اور ناظرین، ہم نے گزشتہ روز کل اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا ایک عظیم موضوع کے تحت، جس کو کہتے ہیں انفاق. انفاق کے متعلق جو وقت میں گنجائش تھی، یہاں گفتگو ہوئی، اور ہمارے مہمان نے بڑے اہم مطالب پیش کیے. مختصر یہ کہ انفاق یعنی خداوند عالم کی راہ میں خرچ کرنا، اور اس خرچ کی کوئی مقدار معین نہیں ہے. جتنا چاہے خرچ کریں، جتنا آپ چاہتے ہیں کہ خداوند عالم آپ کو عطا کرے، اتنا ہی آپ خرچ کیجئے. صرف انفاق ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اسراف نہیں ہے، یعنی اس میں کہیں فضول خرچی نہیں ہے. جتنا چاہیں آپ خرچ کیجئے، خداوند عالم اس سے زیادہ آپ کو عطا کرے گا. اور جب ہم دیکھتے ہیں تو انفاق ایک ایسی صفت ہے کہ اگر انسان کے اندر انفاق نہ ہو تو پھر دوسری صفات اور دوسری عبادات اور دوسرے اس کے اعمال بھی ہمیں قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. ایک مختصر سی روایت آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کعبہ میں مشغول ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے عجیب طریقے سے گریا کر رہا ہے، رو رہا ہے. حضور کا دل نرم ہوا، حضور اس کے پاس پہنچے، کہا بندے خدا کیا بات ہے، تم اس طرح سے کیوں گریا کنا ہو؟ روتے ہوئے کہا کہ حضور، میں ایک غنی انسان ہوں، ایک مالدار انسان ہوں، میرے پاس بہت پیسے ہیں، لیکن میں ایک عجیب طرح کے عذاب میں مبتلا ہوں۔ کہا کس طرح کا عذاب؟ کہا عذاب یہ ہے کہ جب میرے پاس کوئی غریب، کوئی ضرورت مند، کوئی نادار، کوئی لاچار آتا ہے مجھ سے مدد طلب کرنے کے لیے، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آگ کا ایک بہت بڑا شعلہ میری طرف آ رہا ہے۔ بس حضور نے جیسے ہی سنا، ایک مرتبہ کہا کہ مجھ سے دور ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے اس گناہ میں میں بھی شریک ہو جاؤں اور یہ آگ کا شعلہ کہیں مجھے بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ اور حضور نے اس سے کہا کہ سن، اگر تو یہاں رکن اور مقام کے درمیان 2000 رکعت نماز ادا کرے اور یہاں اتنے آنسو بہائے کہ تیرے آنسوؤں کے ذریعے ایک نہر جاری ہو جائے، اور تو اسی صفت کے ساتھ اگر مر جائے، یعنی کنجوسی کی صفت کے ساتھ اگر اس دنیا سے چلا جائے، تو تیرا حتمن شمار دوزخیوں میں ہوگا۔ تو یہ عجیب صفت ہے ناظرین، ہمیں سوچنا چاہیے اور غور کرنی چاہیے، خاص طور پر ماہ مبارک رمضان میں ہمیں انفاق سے کام کرنا چاہیے۔ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی
بہت ہی عجیب اور بہت ہی
واقعی، یعنی انسان جب سوچتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے
کہ انسان جو ہے نا بالکل کنجوسی کی صفت سے بہت پرہیز کرنا چاہیے انسان کو، اور خاص کر اس مبارک مہینے میں، کہ چونکہ مبارک مہینہ ہے انفاق کا، صدقات کا، خیرات کا، خیر و برکات کا، جتنا بھی انسان خیرات کرے برکتیں اور بھی جائیں۔
یعنی یہ روایتوں میں ہمیں اس طرح سے ملتا ہے کہ جس وقت ایک بندے خدا اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے کہ کسی ضرورت مند کو کوئی چیز دے، تو ہزاروں شیطان اس کے ہاتھ کو روک لیتے ہیں۔ اب یہاں جنگ ہوتی ہے اس بندے خدا میں اور ان شیطانوں میں۔ اگر وہ دے دیتا ہے تو شیطان اور اس کی پوری فوج ہار جاتی ہے، لیکن اگر اس کا ہاتھ رک جاتے ہیں کچھ بھی سوچ کر، تو اس کا مطلب شیطان کی
جیت جاتی ہے۔ بالکل، یہ الہامات ہیں شیطان کو جو ہمیں نیک کاموں سے روکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔
بالکل،
اگر آپ اجازت دیں یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد
جی
گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام مہمان خدا، اور وقت ہو چلا ہے ایک کلپ کا، ویڈیو کلپ جو ہماری ٹیم نے تیار کیا، آپ اس کو دیکھیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
رحمان الرحیم، میرا نام فردوس حسین، میں شہر گونڈہ کا رہنے والا ہوں۔ تقریباً میں نے اس پروگرام جو نگاہ کی، تو میرے دل میں بھی ہو اٹھے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اس قرآن پہ کام کروں، کیونکہ میں ایسے جب شیعت کی آبادی بھی کم ہے اور جو ہیں وہ قرآن سے بہت دور ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس قرآن پر کام کروں، کیونکہ پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث بھی ہے کہ نور بیوتکم بتلاوت القرآن، کہ اپنے گھروں کو نورانی کرو قرآن کے تلاوت کے ذریعے۔ اس کے بعد اس حدیث کا ادامہ بھی ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت جو ہے انسان کے گھر میں روزی لاتی ہے، برکت لاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس قرآن پر کام کیا جائے، کیونکہ جس جگہ پر قرآن مجید پر کام کیا جا رہا ہے وہاں پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ایسی جگہ پر کام کیا جائے جہاں پر قرآن کی تلاوت نہ کرتے ہوں لوگ۔ تقریباً بعض جگہوں پر اپنے یہاں علاقوں میں دیکھا کہ قرآن پر کام کرتا ہے لیکن حفظی ہوتا ہے، یعنی قرآتی نہیں ہے، تجوید پر کوئی کام نہیں ہے۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ تجوید پر کچھ کام کیا جائے، اور جو حضرات اس پر مثلا تجوید سے باخبر ہیں، ان پر علم رکھتے ہیں، کم سے کم اس کو اور بہتر کریں، اور جو نہیں جانتے ہیں تقریباً تجوید کو سیکھیں، کیونکہ تجوید کا سیکھنا ہر شخص پر واجب ہے، کیونکہ بغیر تجوید کے مثلا نماز بھی ہماری درست نہیں ہے۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ اس قرآن پر کام کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور ہمیں سعادت ملی ہے کہ ہم اس پروگرام میں آپ کی میزبانی فرما رہے ہیں۔ ناظرین، واقعاً یہ قرآن کا مہینہ ہے، ہمیں قرآن پر زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں کام کرنا چاہیے۔ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم اپنے مہمان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے اور اپنی گفتگو کا بھی باقاعدہ آغاز کریں گے۔ جی بشیر صاحب کچھ کوئی نقطہ ہے اس سلسلے میں؟
بس یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ آج وہی
موضوع جو گزشتہ گفتگو ہے انشاءاللہ اسی کے بہت سے مطالب رہ گئے تھے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ ہم مولانا سے ملاقات کریں گے اور
بالکل بالکل
قبلہ السلام علیکم
السلام علیکم قبلہ بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ اس گرمی کے مہینے میں روزے کے عالم میں آپ تشریف لا رہے ہیں اور ہمیں مستفیض فرما رہے ہیں۔
آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے دعوت دی، اس پروگرام میں شریک کیا۔
تو ہماری گفتگو کہاں پہ رکی تھی؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم وہیں سے گفتگو
جی ہماری گفتگو چل رہی تھی آثار اور فوائد پر، یعنی جو اجتماعی اور معاشرتی آثار اور فوائد ہیں انفاق کے، اس کے اوپر گفتگو چل رہی تھی۔ تو اگر آپ مسئلہ سمجھیں دعا سلام کر لیجئے ناظرین سے، اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ساہ ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، خداوند کریم تمام ناظرین کو اپنے حبیب ختمی مرتبت اور ان کی آل کے صدقے سلامت رکھے، اور خدا ہمیں توفیق دے کہ ایک ایسی گفتگو کریں جو ہم سب کے لیے مفید ہو
انشاءاللہ۔
اور اس پروگرام کے میزبان، ان کی ٹیم اور رفقائے کار کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خدا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔
بہت شکریہ،
بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو گفتگو جیسے آپ فرما رہے تھے کہ آثار اور فوائد،
آثار اور فوائد پہ اگر آپ اس پہ کچھ روشن ڈالنا چاہیں تو اس کے بعد جو سوالات ہیں، ورنہ پھر
اصل اس سے پہلے کہ ہم معاشرتی آثار پہ بحث کریں، خود انسان کی اپنی زندگی پہ جو اثر ہے انفاق کا، یعنی معاشرتی سے ہٹ کے یعنی انفرادی اثر ہم کہہ سکتے ہیں؟
جی جی بالکل،
فردی ذاتی اثر،
فردی اثر کہہ سکتے ہیں بالکل۔
اخلاص، جیسے کہ کل عرض کیا کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے،
انفاق ہماری شاید گفتگو
انفاق کی اہمیت جو ہے ہماری قرآن کریم میں اور کتب احادیث میں بہت ہی زیادہ بیان کی گئی ہے، اور اس کے فوائد و آثار بھی بہت ہی زیادہ بیان کیے گئے۔ تو کل ایک آپ کے سامنے عرض کیا کہ معاشرے میں انفاق کا کیا کردار ہے، کہ اس سے طبقاتی نظام جو ہے وہ
جو فاصلہ
ہوتا ہے، جو فاصلے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو بشیر احمد صاحب نے سوال کیا کہ انسان کو انفاق کا کیا فائدہ ہوتا ہے، یہی سوال ہے۔
بالکل بالکل، ذاتی زندگی سے کیا،
یعنی اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہ دیکھیں کہ جب انسان انفاق کرے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، تو قرآن کریم کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں ایک فائدہ یہ بیان ہوا ہے کہ خدا بند کریم اس کے مال میں برکت عنایت کرتا ہے، اس کے رزق میں برکت عنایت کرتا ہے، وہ جس چیز سے بھی انفاق کرے گا خدا اس میں برکت عنایت کرے گا۔ اگر وہ اپنے مال سے انفاق کرے گا تو خدا اس کے مال میں برکت عنایت کرے گا، اگر وہ اپنے علم سے انفاق کرے گا تو خدا اس کے علم میں برکت دے گا، تو خدا اس سے برکت عنایت کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام،
یعنی معاف کیجئے گا اس حدیث سے پہلے، یعنی اس طریقے سے ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، لیکن اگر اس مال کو خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے
تو پھر یہ عقیدہ ہو
جی جی
کہ میں اللہ کی راہ میں جو خرچ کر رہا ہوں تو اللہ اس کے کئی برابر مجھے جی دے گا، تو خدا اسے عنایت کرتا ہے۔ تو اس کا ایک واقعہ چھوٹا سا جو ہے وہ میں عرض کر دوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے فرزند سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی آمدنی میں سے کتنا بچ گیا ہے؟
اللہ اکبر،
چونکہ ہر مہینے ان کی آمدنی میں سے کچھ نہ کچھ بچ جاتا تھا، اخراجات کے علاوہ کوئی نہ کوئی چیز بچ جاتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ 40 درہم بچ گئے۔ تو امام علیہ السلام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ان 40 درہم کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اس نے ان 40 درہم کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ 10 دن گزرنے کے بعد ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، کہا کہ یبنا رسول اللہ، اے فرزند رسول، یہ 4000 درہم لیجئے، آپ کے لیے ہدیہ، میں تحفہ لے کر آیا ہوں آپ کے
لیے۔
تو امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا دیکھو ہم نے اللہ کی راہ میں 40 درہم دیے، لیکن اس کریم اللہ نے ان 40 درہم کے بدلے ہمیں 4000 درہم دیے۔ تو اللہ اپنے بندے کے انفاق کے بدلے اس کے رزق اور روزی میں برکت عنایت کرتا ہے. ایک فائدہ یہ بھی بیان ہوا.
یہاں پہ بڑی مشہور سی مثال دیتے ہیں نا, یعنی ماں کو جب درس دینا ہوتا ہے, چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت بڑا دخل ہے ماں باپ کی تربیت کا.
بالکل.
وہ کہتے ہیں کہ بہت سخی آدمی تھا, جب اس سے پوچھا گیا کہ تم اتنے بڑے سخی کیسے بن گئے اور اتنے بڑے مالدار کیسے بن گئے, تو اس نے کہا بچپن میں جب میں اسکول جاتا تھا میری ماں مجھے دو سکے دیتی تھی, دو درہم دیتی تھی, کہتی تھی بیٹا ایک تیرے لیے ہے اور دوسرا جو ہے وہ فقیر کے لیے ہے. تو پھر یہ عادت بن گئی, میں انفاق کرتا رہا, سخاوت کرتا رہا, تو جتنا میں نے سخاوت کی اس سے زیادہ میرے پاس آیا ہے آج یہ مرتبہ ہے. بالکل بجا فرمایا آپ نے.
ایک اور فائدہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں انسان خطا کار ہے,
بے شک
اس میں شک نہیں کہ انسان سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے, کوئی کسی نہ کسی گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے, کوئی غلطی ہو جاتی ہے. تو اب ان غلطیوں کی بخشش کے لیے اور ان گناہوں کی بخشش کے لیے ایک جو چیز باعث بنتی ہے وہ انفاق ہے. یعنی انفاق کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کو بخشوا سکتا ہے, انسان اپنی غلطیوں کو بخشوا سکتا ہے. انفاق مجھے بنتا ہے کہ خدا اس کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے. قرآن کریم میں بھی یہ آیا ہے کہ وَيُكَفِّرُ, آیا یہ ہے کہ وَيُكَفِّرُ مِنْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ, کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو, خدا بند کریم اس انفاق کے بدلے تمہارے گناہوں سے درگزر کرے گا, وہ انفاق تمہاری غلطیوں کا کفارہ ہوگا.
انفاق خود بخود کفارہ ہو جاتا ہے انسان کی جتنی بھی غلطی ہے ان سے درگزر کرتا ہے خدا بند کریم. یہ بہت ہی اہم چیز ہے. یعنی کبھی کبھی انسان جو ہے نا مایوس ہو جاتا ہے کہ شاید میرے گناہ اتنے عظیم ہیں شاید بخشنے کے قابل نہیں ہے, لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ انفاق کے راستے کے ذریعے,
اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرے, فقراء کی مدد کرے, غربا کی مدد کرے. تو اس ذریعے سے اللہ دیکھے گا کہ یہ میرا بندہ میرے غریب اور فقیر اور مستحق بندوں کی مدد کر رہا ہے, تو اس انفاق کے صدقے خدا اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے گا.
بالکل. تو اس کے ذیل میں آپ کچھ آثار اور فوائد کے ذیل میں بیان کرنا چاہیں گے ہمیں دوسرے سوال کی طرح؟
جی اگر آپ اجازت دیں آپ ذیل میں انشاءاللہ بیان کریں گے, لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں یہاں پہ.
جی
تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خدا, اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب مولانا لیاقت علی صاحب یہاں پہ گفتگو فرما رہے ہیں انفاق کے سلسلے میں. تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے, پروگرام دیکھتے رہیے مہمان خدا.
ناظرین آج میں ڈائبٹیز یعنی کہ شوگر کی بیماری کے بارے میں کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گی, اور روزے یعنی کہ رمضان کے مہینے میں اس کے اثرات کے بارے میں تھوڑا بہت بات کرنا چاہوں گی. جیسے کہ آپ سب جانتے ہوں گے ڈائبٹیز جسے کہ عام لفظوں میں ایک شوگر کی بیماری کہا جاتا ہے, تو یہ شوگر کی بیماری ہوتی کیا ہے اس کے سلسلے میں میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ شوگر کی بیماری ایک انسان میں ہماری باڈی یعنی کہ جسم میں ایک ہارمون ہوتا ہے جسے کہ ہم انسولین ہارمون کہتے ہیں, جو کہ لبلب سے نکلتا ہے. تو شوگر پیشنٹ یا ڈائبٹک پیشنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ انسولین ہارمون کم تعداد میں نکلتا ہے یعنی کہ اس کی پروڈکشن کم ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, شوگر جو ہم منہ سے کھاتے ہیں کھانے کے طور لیتے ہیں یہ گلائکوجن میں کنورٹ نہیں ہو پاتا ہے, اس لیے یہ شوگر کی تعداد جو ہے ہمارے خون یعنی کہ بلڈ میں کافی حد تک بڑھ جاتی ہے. اور جب یہ خون میں یہ شوگر کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو یہ ڈفرینٹ آرگنز یعنی کہ ڈفرینٹ آرز میں یہ بڑھ جاتی ہے. جب یہ ڈفرینٹ آرگنس میں بڑھ جاتی ہے شوگر کی تعداد تو اس سے کیا ہوتا ہے, کافی مائکرو بیکٹیریا ان آرگنس میں اٹیک کرنے کی قوت ان کی بڑھ جاتی ہے. اسی لیے شوگر کی بیماری کو مدر آف ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ عمل اغراض بھی کہا جاتا ہے. تو شوگر کی بیماری ایسے دکھنے میں تو بہت ہی معمولی بیماری لگتی ہے, لیکن پھر اسے ایز اے ہول ایز اے پورا اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ اور بہت ہی بڑی بیماری ہے, کیونکہ اس میں جسم کے لگ بھگ ہر کوئی آرگن سٹیج وائز انوالو ہوتا ہے. اس لیے اب اسی بنا پہ ڈائبٹیز یعنی کہ شوگر کی بیماری کو ہم دو ٹائپس میں بانٹتے ہیں. ایک ٹائپ کو ہم کہتے ہیں جوینائل ڈائبٹیز اور دوسرے کو کہتے ہیں اڈلٹ ڈائبٹیز. جوینائل ڈائبٹیز یعنی کہ جو 20, 30 یا 40 سال کی عمر تک ایک پیشنٹ میں ہو جائے اسے ہم جوینائل ڈائبٹیز کہتے ہیں, اور یہ جوینائل ڈائبٹیز زیادہ خطرناک نہیں ہوتی ہے. دوسرا قسم ہوتا ہے اڈلٹ ڈائبٹیز. اڈلٹ ڈائبٹیز یعنی کہ جو اکثر 50 سال کی عمر کے بعد انسان میں ہوتی ہے. یہ اڈلٹ ڈائبٹیز یہ تھوڑا سا خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. فردر اس کے باوجود بھی ڈائبٹیز کے پھر ہمیں ٹریٹمنٹ کے لحاظ کو دیکھ کے دو قسم کی ڈائبٹیز ہوتے ہیں, جسے کہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کہا جاتا ہے. ٹائپ 1 یعنی کہ انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز, ٹائپ 2 یعنی کہ نان انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز. ٹائپ 1 انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز کا مطلب ہے جس میں پیشنٹ کو انسولین لینا ہی لینا ہے. انسولین کے بغیر پیشنٹ کا بلڈ شوگر لیول ٹھیک نہیں رہ سکے گا, نارمل نہیں رہے گا, اسے ہم انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز کہتے ہیں. دوسرا یعنی کہ نان انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز, اس میں انسولین لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. مے بی پھر آگے فردر سٹیجز میں 5 سال 6 سال کے بعد ان میں بھی انسولین کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن انیشیلی ویسے پیشنٹس میں انسولین کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو ان کو ہم سمپلی ڈرگس, اورل ہائپوگلائسیمک ڈرگس جنہیں کہتا ہے, ان سے ہی کنٹرول میں رکھ لیتے ہیں. ان سے ہی ہم ان کی شوگر کی کا ویلیو, شوگر کی ماترا باڈی میں ہم نارمل کے رینج میں رکھ سکتے ہیں. تو اب سوال آتا ہے کہ روزے کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے. تو اس میں کہنا چاہوں گی جو نان انسولین ڈیپینڈنٹ پیشنٹس ہیں وہ آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں, ہاں صرف اپنی ڈاکٹر کے مشورہ لے کے. وہ ان کو ایک ڈائٹ چارٹ دے گے جس کے اکارڈنگ وہ آرام سے اپنا روزہ رکھ سکتے ہیں. بٹ جو انسولین ڈیپینڈنٹ یہ ہے پیشنٹس ہیں یعنی کہ ٹائپ 2 میں آتے ہیں, ان کا روزہ رکھنا تھوڑا سا مشکلات آ سکتی ہے ان کو. تھوڑا سا اس کیس میں بھی ان کو ایک ڈاکٹر کی صلاح لینی چاہیے, صلاح مشورے کے بعد ہی اپنا ڈائٹ, اپنا سٹیٹس باڈی کا, اپنا شوگر ویلیو کا سٹیٹس دیکھ کے اسے پورا مولڈ کر کے ایک چارٹ بنا کے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں.
ناظرین اکرام, پروگرام مہمان خدا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے, اور بڑے اہم مشورے دیے ہماری ڈاکٹر صاحبہ نے. ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم جہان اسلام کے تمام مریضوں کو شفاء کامل اور شفاء عاجل عطا فرمائے. آپ بھی تمام مومنین کے لیے اور تمام مریضوں کے لیے دعا کیجیے گا. انشاءاللہ آپ ہمارا ساتھ دیجیے, ہم قبلہ لیاقت علی آوان صاحب سے اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے.
اور سب سے بڑی, میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ صحت کام ہے, تندرستی ہے.
بالکل.
اور ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے, ماہ مبارک میں یہ رمضان کا, یہ اس لیے ہے کہ انسان جو ہے صحت مند ہو, سومو تصحو.
جی جی بالکل,
جیسے کہ جو کہا گیا ہے کہ
دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. کتنے ایسے افراد ہیں جب ان سے گفتگو کرتے ہیں, پچھلے سال تک وہ روزہ رکھ رہے تھے, اب وہ روتے ہوئے نظر آتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا بات ہے. کہا کہ مولانا ہم, یعنی افسوس ہے ہمیں کہ پچھلے سال ہم سالم تھے, ہم نے روزے رکھے, اس سال ہمارا شمار روزے داروں میں نہیں ہے. اگرچہ خداوند عالم ان کی نیت پر ان کو اجر دے گا,
لیکن بہرحال پھر بھی ایک وہ ہوتی ہے, ایک
قدر کرنی چاہیے اس کی. جی
روح ہوتی ہے تو اس کو, اس فضا کو بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان صحت مند ہو, تندرست ہو, تاکہ وہ صحیح معنی میں روزہ رکھ سکے. تو لیاقت صاحب, ہم ایک اور سوال پوچھیں گے آپ سے.
جی آثار و فوائد میں اگر آپ کچھ, ورنہ اس کے بعد پھر آداب کی طرف ہم آئیں گے.
جی ایک تو عرض کیا کہ خدا انفاق کے سب کے گناہوں سے درگزر فرمائے,
بے شک ہے
کہ جیسے قرآن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ویکفر عنکم من سیئاتکم.
جی
اور دوسرا یہ ہے کہ اس انفاق کی بدولت انسان کو روحانی سکون ملتا ہے. آج کے دور کی ایک بہت بڑی مشکل وہ اضطراب ہے, سکون کا نہ ہونا ہے.
بالکل,
یہ حالت سے نکلنے کے لیے بھی انفاق مؤثر ہے.
بالکل,
انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنی اس حالت سے نکلے, یہ جو اضطراب ہے, تو اسے انفاق کرنا چاہیے. اور یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب انسان اپنے مال سے انسان اپنے مال کو بہت پسند کرتا ہے چونکہ اس میں بڑی مشکل سے اسے جمع کیا ہوتا ہے,
پتہ نہیں کس کس طریقے سے.
جب وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, مستحق لوگوں کی مدد کرتا ہے, تو اسے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے کہ آج میں نے کسی کی مدد کر لی ہے, تو خدا اس کے نتیجے میں اسے روحانی سکون عنایت کرتا ہے. قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کہ جو اللہ انفاق کرتے ہیں اپنے مال کو رات میں, دن میں, علنان یا مخفیانے طور پر, فلهم اجرهم عند ربهم, ان کے لیے خداوند کریم کی طرف سے اجر ہے. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, نہ انہیں کوئی خوف ہے نہیں انہیں کوئی غم اور حزن ہے. یعنی انفاق کی بدولت خدا ان سے خوف اور حزن کو ختم کر دیتا ہے, وہ دنیا میں بھی ختم کر دیتا ہے اور جو آخرت کا خوف اور پریشانی ہے خدا اس سے بھی نجات دیتا ہے اس انفاق کے صدقے میں.
تو گویا کہ یعنی پریشانیوں کو اگر دور کرنا ہو تو انسان جائے دوسروں کی مدد کرے, دوسروں کے سامنے خیرات کرے. تو ایک کلمہ یہاں پہ آپ کی آیت شریفہ میں جو آپ نے تلاوت فرمائی, یہاں پہ کلمہ سرن
سرن
اعلانیہ,
یعنی مخفی اور اعلانیہ,
مخفی یعنی خفیہ طور پہ,
جی
پوشیدہ طور پہ انسان جو انفاق کرے یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ یعنی پوشیدہ
البتہ
بہتر کون ہے؟ یعنی بہتر ہے کہ ہم پوشیدہ انفاق کریں, یعنی چھپ چھپ کے کسی کی مدد کرے, یا البتہ کسی کی مدد
کرے. اس آیت کے ذیل میں یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس چار درہم تھے.
جی ہاں, یعنی شان نزول آ
گیا. شان نزول, البتہ شان نزول کسی چیز کو محدود
نہیں کر
سکتا, سب کے لیے اس سے درس ضرور ہے. تو کہا کہ یعنی کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل, چار بیان ہوئے, ایک رات کا, ایک دن کا, ایک سرن مخفیانہ, اور ایک علنا ظاہراً اور لوگوں کے سامنے. علی علیہ السلام کے پاس چار درہم تھے, ایک درہم کو انہوں نے رات کا صدقہ دیا, رات کو ایک درہم جو ہے دن کو, پھر ایک درہم لوگوں کے سامنے صدقہ دیا, پھر اسی طرح ایک درہم کا صدقہ مخفیانہ دیا. تو خدا بند کریم نے حضرت علی کے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ ان کی شان میں اس آیت کو
نہیں, یہ تو ہو گیا اس آیت میں جو ہے, لیکن ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ان میں طریقہ کون سا بہتر ہے؟ آیا مخفی دیا جائے وہ بہتر ہے کہ کسی کو نہ پتا چلے, جیسے کہا بھی جاتا ہے کہ اس طرح سے دو کہ ایک ہاتھ دے تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے, یا علنا یعنی ظاہری طور پر کہ دوسروں کو بھی, یہاں پہ بھی یہ ہے کہ دوسرے دیکھ کے ان کو بھی تشویش
ہو جائے,
وہ بھی آپ کی نظر.
آپ نے یعنی بہت اچھا سوال کیا, روایات میں اس چیز کو بیان کیا گیا.
جی
تو ایک روایت یہ ہے کہ اگر آپ نے واجب انفاق کرنا ہو, یعنی زکات دینی ہو یا خمس دینا ہو, جو اپنے واجبات ہیں مالی, ان کو ادا کرنا ہو, تو ان کو لوگوں کے سامنے انجام دو, چونکہ یہ تو واجب ہے.
جی
بالکل, جو ہے
ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے مستحب انفاق کرنا ہو, کسی فقیر کی مدد کرنا چاہتے, تو اسے مخفیانہ انجام دے. لیکن جو نقطہ آپ نے بیان فرمایا وہ بھی اپنی جگہ درست ہے کہ یہ ایک کلی حالت نہیں ہے, کہ بعض اوقات انسان جب دیکھتا ہے کہ ریاکاری کا خطرہ ہے تو اسے مخفیانہ طور پہ انجام دینا چاہیے,
بے شک.
لیکن بعض اوقات انسان یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں لوگوں کے سامنے انفاق کروں گا کہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ باعث تشویق بنے گا, تو دوسرے لوگ بھی اس طرف راغب ہوں گے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ لوگوں کے سامنے بھی انفاق.
وہ یعنی نیت سے اس کا تعلق ہے, کس نیت سے دے رہا ہے. البتہ کرنا چاہیے, چاہے ظاہری کریں یا باطنی کریں,
باطنی کریں.
اور یہ وہ حدیث ہے نا کہ جس وقت کوئی انفاق کرتا ہے, کچھ دیتا ہے, تو اس سے پہلے کہ وہ فقیر کے ہاتھ میں پہنچے وہ چیز خدا کے ہاتھ میں پہنچ جاتی ہے.
بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا. یہاں پہ وقت ہو چلا ہے ایک اور بریک کا,
جی
اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ہاں ناظرین, آپ دیکھ رہے پروگرام مہمان خدا, اور یہاں وقت ہو چلا ہے ایک اور بریک کا. ایک بریک لیتے اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس راہ پہ چلنے کے لیے ایک بہت اہم نقطہ جس کا جاننا ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ انبیاء ہمیں کیا بتانے آئے تھے اور انبیاء کے آنے کا ہدف کیا تھا. اگر قرآن کی روشنی میں انبیاء کے ہدف کو دیکھا جائے تو ایک بات جو بالکل واضح طور پر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان عقیدہ رکھے کہ پروردگار عالم نے اسے خلق کیا ہے, پہلا نقطہ. اور انسان عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد انسان کو حساب کتاب دینا ہے, اگر ہم نے اچھے عمل کیے ہیں ہمیں جواب دینا ہے, اگر ہم نے برے عمل کیے ہیں تو ہمیں اس کا جواب دینا ہے. اچھے عمل کا نتیجہ جنت ہے, کہ انسان اس دنیا میں انسان کو آسائش ملے گی, انسان کو نعمتیں ملے گی, انسان کو راحتی ملے گی. اور جس انسان نے ساری زندگی صرف منمانی میں گزاری ہے, نفس میں گزاری ہے, لذتوں میں گزاری ہے, لذتیں بری نہیں ہیں لیکن لذتوں میں ڈوب جانا اور لذتوں کو پل بنا لینا کہ اگلی لذتوں تک پہنچنے کے لیے انسان ساری زندگی بیتاب رہے اور انسان صرف لذتوں میں ہی زندگی گزارے, انسان صرف مشق عیش میں ہی زندگی گزارے, یہ ذرا سا مشکل مرحلہ ہے. تو قرآن کی روشنی میں انبیاء کا ہدف یہ تھا کہ انسان کو یہ بات سمجھا سکے کہ اے انسان, تجھے پروردگار عالم نے خلق کیا ہے اور وہ تمہارا مالک, تمہارا سرور, تمہارا مولا, تمہارا اللہ ہے, کہ جسے ہم انگلش میں گاڈ کہتے ہیں, ہندی میں ایشور کہتے ہیں, مختلف زبانوں میں مختلف نام ہیں, اشارہ سب ایک ہی طرف ہے, ذات اقدس باری تعالیٰ. اور انسان کا آخری مرحلہ قیامت ہے کہ جہاں پر انسان کو اچھائی اور برائی کا جواب دینا ہے, اچھا کیا ہے اچھا پاؤ گے, برا کیا ہے برا پاؤ گے. قرآن بار بار کہہ رہا ہے, روایات ہم سے بار بار ان باتوں کا اشارہ دے رہی ہیں. ایک مرحلہ ہے درمیانی, پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک, اور زندگی میں انسان نیک اعمال انجام دے, یعنی انسان اپنے دل و دماغ کو گواہ بنائے. جب ہم گناہ کرتے ہیں, جب ہم گناہ کی طرف قدم بڑھاتے ہیں, جب ہم کوئی برا کام انجام دینے کے لیے سوچتے ہیں, اسی وقت انسان کا دل بلنک کرتا ہے, انسان کا دل اشارہ دیتا ہے کہ یہ کام غلط ہے, یہ قدم غلط ہے. لیکن انسان کی حوث انسان کو گناہ کی طرف کھینچ لے جاتی ہے تاکہ اس ہدف کو پا سکیں, اس ٹارگیٹ کو ہم اچیو کر سکیں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چلو ہم آج گناہ کر لیں اور یہ کام کر لیں, نتیجے کو ہم پا لیں, تاکہ ہم کل شاید ہم بعد میں توبہ کر لیں, شاید ہم بعد میں واپس آ جائیں, شاید ہم بعد میں. عزیزوں, یہ ممکن ہی نہیں ہے, قطعاً ممکن نہیں ہے, قطعاً ممکن نہیں ہے. اگر اپنے عشق و ارادے سے, اگر ہم نے اپنی چاہ سے, اگر ہم نے گناہ کیا ہے, یہ سوچتے کہ آج گناہ کر لیں کل ہم واپس آ جائیں گے, کوئی کل واپس آنے کے لیے نہیں ہے. ہاں, اگر آج صحیح قدم اٹھایا ہے, مثال کے طور پر پرانے زمانے میں مثال دی جاتی تھی, بڑی اچھی مثال ہے کہ مسجد یا مندر کے دروازے پر آلہ کسی نے کھوٹی گاڑی ہوئی ہے, وہ کھوٹی اس لیے گاڑی ہے کہ جب ایک بندہ وہاں پہنچے گا, ایک مومن وہاں جب مسجد میں آئے گا تو وہاں پر اپنا گھوڑا باندھے اور اندر جا کے عبادت کرے. کھوٹی گاڑی تھی گھوڑا باندھنے کے لیے, لیکن رات میں کسی کا پیر پھنسا, وہ لڑکھڑا کے گر گیا. چونکہ انسان کی نیت اچھی تھی, اسے ثواب ملے گا, اسے گناہ نہیں ملے گا. لیکن اگر کسی انسان نے راستے میں کھوٹی گاڑی ہے تاکہ یہاں پر انسان کا پیر پھنسا اور انسان لڑکھڑا کے گر جائے, لیکن اگر کسی نے وہاں پر اس کھوٹی میں اپنا گھوڑا یا اپنا گدھا باندھ دیا اور چلا گیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, تو قطعاً اس کو ثواب نہیں ملنا ہے. انسان کبھی گناہ کو سیڑھی بنا کر یہ انتظار نہ رکھے کہ کل وہ ثواب کی دنیا میں داخل ہو سکے گا, کل وہ نیکیوں کی دنیا میں داخل ہو سکے گا. یہ چیز تقریباً غیر ممکن ہے. یعنی انسان صرف اچھائی کے راستے سے ہی اچھائی تک پہنچ سکتا ہے, برائی کے راہ سے اچھائی تک پہنچنا غیر ممکن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی ہاں ناظرین, پھر سے آپ کو پروگرام مہمان خدا میں خیر مقدم عرض کرتے ہیں. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے, دیکھتے ہیں ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے, ان بچے لمحات میں ہم یہاں مولانا سے استفادہ کریں گے, کیونکہ بھائی صاحب
جی بالکل
کچھ آپ پوچھنا چاہیں گے.
بہت کیا جائے,
وقت میں گنجائش نہیں ہے، صرف شاید دو منٹ ہمارے پاس ہیں، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں گے.
وہ عرض کر رہا تھا کہ فوائد اور آثار انفاق کے انسان کی زندگی میں، انفاق سے میں اس کی لسٹ جو ہے وہ عرض کرتا ہوں، جو اگر ٹائم کا تو فہرست کو عرض کروں گا. اس سے خدا کی رضایت حاصل ہوتی ہے، انفاق سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ انفاق اور صدقہ بہت سارے مصائب اور مشکلات سے بچاتا ہے.
بالکل،
نبی مکرم کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جو انسان صدقہ دیتا ہے خدا اسے 70 قسم کی مصائب اور مشکلات سے بچاتا ہے،
یعنی بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے،
بلاؤں سے،
حتیٰ ان میں سے ایک موت بھی ہے، یعنی ناگہانی موت جو ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جو موت قطعی ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اتفاقی تو وہ بھی ٹال دیتا ہے صدقہ.
تو یہ فوائد اور آثار ہے. ایک جو چیز ہے کہ وہ انفاق کرتے وقت کچھ نکات کو جو ہے ناظرین کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کو مد نظر رکھنا چاہیے.
جی،
ایک یہ کہ انفاق جب بھی کرے رضایت خدا کے لیے ہو،
بے شک،
یعنی اس میں خالصتاً للہ،
یعنی خلوص کے ساتھ.
اور پھر انفاق جو ہے پاکیزہ چیزوں میں ہو، حلال میں سے ہو.
جی،
اگر کہیں سے رشوت کا مال ہے اس سے اگر کوئی انفاق کرتا ہے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کسی کا غصب شدہ مال ہے اس سے کوئی مسجد بنوا دیتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر جب انفاق کرتے ہیں تو اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو اور اقربا کو اور بھی
جو
مستحقین میں سے، اگر کوئی مستحقین ان میں سے نہیں ہے تو پھر جو دوسرے نزدیکی ہیں ان کو جو ہے وہ دے. پھر جو پسندیدہ چیز ہے اس سے انفاق کریں. جی، کل بھی عرض کیا کہ قرآن کریم میں ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انسان بر تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز میں سے، جو چیز کسی کام کی نہیں ہے، گھر میں آپ پر بھی بوجھ ہے، اضافی ہے، اس کو لوگوں کو کہتے ہیں کہ مستحق کو دے دے، یہ بات نہیں ہے. بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مستحق لوگ ہیں پروگراموں میں دیکھا گیا ہے کہ ان کو کھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ صبر کریں، پہلے ہمارے مہمان جو ہے ہم ان کو دے دیں. یعنی یہ چیز بھی درست نہیں ہے.
جو بچے گا تو آپ تک پہنچے گا،
جو بچے گا جو ہے آپ تک پہنچے گا، یہ چیز بھی نہیں. امام رضا علیہ السلام
جی
اپنے دسترخوان میں سے جو اچھی چیزیں ہوتی تھیں، پسندیدہ کھانا ہوتا تھا، اسے الگ کرتے اور حکم دیتے کہ اس کو جا کر فقراء اور مستحقین کو دے دیں.
لیکن جو یہ سیرت ہے وہ ہمیں سیرت اپنانی چاہیے کہ بہترین چیز
سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں
ہیں. اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا، واقعی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات ہمیں دیے اور ہم نے بہت ہی استفادہ کیا. امید ہے ناظرین نے بھی استفادہ کیا ہوگا.
اور بشیر صاحب، یہ جو ہے 10 ماہ رمضان حضرت خدیجہ
الکبریٰ کی میں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ ناظرین کی خدمت میں انشاءاللہ
تسلیت پیش کرتے ہیں چونکہ آنے والی شب بھی ہے.
تو ناظرین، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے میں ہمیں جو ہے پورا آپ تعاون فرما رہے ہیں، اور آخر تک انشاءاللہ یہی تعاون آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا. میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا، کل آج شب ہے، شب رحلت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، اسلام کی عظیم شخصیت. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے کل، اور کل اسی عظیم شخصیت پہ ہم گفتگو کریں گے، اور مہمان جو یہاں پہ ہمارے ہوں گے آپ کو مستفیض فرمائیں گے. ہمیں اجازت دیجئے کل کے پروگرام تک کے لیے. خدا حافظ.